قلب حیرہ کی تسلیم صلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرت والا کا آپ آواز سن رہے تھے اس نعت سے پہلے اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ناجائز آرزوؤں کا اور خواہشوں کا خون اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس راستے میں جو تکلیف اٹھانے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یقیناً خواہشات نفسانی تو ہر شخص کے پاس ہیں, ان کی آرزوئیں بھی انسان کو ہوتی ہیں, کرنے کو جی بھی چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالی کے خوف سے انسان رکتا ہے, اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹتا ہے. تو یقیناً اس گلے گھونٹنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت انہیں حاصل ہوتے ہیں. اسی چیز کو حضرت والا کے بیان میں ذکر کیا جا رہا تھا. ہم دیکھیں کہ اس دور میں خاص طور پر خواہشات نفسانی کا ایک جال ہے جو بچھا ہوا ہے. خواہشات ناجائز طریقے پر پورا کرنا بہت آسان, جائز طریقوں پر خواہشات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, بے حیائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں, زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں, بدکاری کے راستے کھلے ہوئے ہیں, بلکہ اس کی ترغیبات ہیں میڈیا پر بھی, لوگوں کو لوگ بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں, یعنی برا بھی نہیں سمجھتے, اور کوئی روکے تو اس کو کہتے ہیں کہ دقینوس خیال کا مالک ہے, پرانے زمانے کا آدمی ہے, اس زمانے کے قوانین کا اسے علم نہیں, اس قسم کے طعنے اس کو دیے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس زمانے میں دین پر چلنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی تیز تلوار پر چلے, کانٹوں پر چلنا جس کو کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوگ چل رہے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دی, اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ادا کرے اپنے اس استقامت پر اور اس دین پر چلنے پر. دوسروں کو البتہ حقیر نہ سمجھے, اور جو لوگ اس قسم کی کیفیات سے دو چار ہیں بعض اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنا آپ انہیں اچھا لگنے لگتا ہے اور دوسروں کو ابرا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ جہاں فضائل ہیں وہاں اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے آدمی منہ کے بل گر پڑتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے ہمیشہ, کہ اللہ میری مدد اگر آپ نہیں فرمائیں گے, مجھے آپ اگر استقامت نہیں دیں گے, میری دستگیری اگر آپ نہیں فرمائیں گے تو میں بھی کسی وقت گر سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب رہے, اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور دین حق پر چلنے کی پوری پوری کوشش کرتا رہے. جو لوگ نہیں چل پا رہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں چلتے تو ان کو ان کے بارے میں اچھا گمان یہ رکھے کہ ہو سکتا ہے چل پڑ, اور ذرا اپنی طرف انسان دھیان رکھا کرے کہ کبھی میں بھی تو ایسا تھا, دین پر نہیں چلتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, دینداروں کو برا کہتا تھا, دین کو برا کہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری کایا پلٹ دی. کیونکہ کایا تو اللہ پلٹتے ہیں, قلوب کے اندر تبدیلی تو اللہ لاتے ہیں, ذہنوں اور خیالات میں تبدیلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, چاہے اس کے اسباب ظاہری جو بھی ہوں, لیکن بہرحال تبدیلیاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو جو ہمارا بھائی دین پر نہیں عمل پیرا نہیں ہے یا خواہشات نفسانی کا غلام ہے, آپ اس کے حق میں دعا کیجیے. ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں اور خاص طور پر اس کی غائب ہونے کی حالت میں مقبول ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جو آیا کرتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا، کافی دن تک وہ نہیں آیا، تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا اسے، تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ تو اپنے علاقے میں چلا گیا، لہو لعب میں مشغول ہے، شراب و شباب اور دوسری چیزوں میں بری لت میں پڑ گیا. آپ نے فوراً ایک صاحب کو بلا کے خط لکھوایا اس کے نام، اور اس میں سورہ حامیم کی شروع کی آیات بھی لکھوائیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کے بعد، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہ آیت لکھوائی اور اس کو ترغیب دی اور کہا کہ یہ لے جا کر اس کو دے دو، لیکن ایسے وقت میں دینا جب اس کا نشہ اتر جائے، جب نشے کی حالت میں ہو تو مت دینا، جب نشہ اتر جائے تب دینا، اور دینے کے بعد اس کے سر پر سوار مت رہنا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جانا تاکہ وہ غور و فکر کرے اور پھر اس کا جواب لے کر آنا. اس کو تو روانہ کیا اس شخص کی طرف، لیکن خود کیا کیا، خود کہا کہ آؤ اس کے لیے ہم دعا کرتے، خود دعا میں مشغول ہو گئے، دوستوں کو لے کر، اصحاب کو لے کر، کہ اس کی ہدایت کی دعا کرنی شروع کی. بہرحال یہ صاحب وہاں پہنچے تو وہ حسب معمول شراب نوشی میں مشغول تھا، جب اس کا نشہ اترا تو انہوں نے یہ پرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو دیا، تو اس نے پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، بار بار پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا، پھر اس نے کہا کہ اس خط میں اللہ تعالیٰ کی کہ غافر ہونے کا، غفار ہونے کا ذکر ہے، غافر الذنب کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس نے کہا کہ اس میں مغفرت کی امید بھی دلائی گئی ہے، توبہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ اگر توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب ہونا بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. تو بہرحال یہ پڑھتا رہا، اس کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی اور سچے دل کے ساتھ توبہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی اطلاع ملی، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، جب تم کسی مسلمان کو دیکھو کہ وہ پٹری سے ہٹ گیا ہے، اتر گیا ہے اور گناہوں کی طرف چل پڑا ہے، تو اس کے حق میں دعا کیا کرو، دو صحابہ مل کر دعا کریں، اکیلے میں بھی دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عجب کا شکار نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنے اس بھائی کی خیرخواہی میں لگے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس کے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اور دیکھیے یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے غائب ہونے کی حالت میں، تو فرشتے اس دعا پر آمین بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو اس کے لیے ہے وہ تیرے لیے بھی، یعنی جو دعا اللہ نے اس کے حق میں قبول کی تیرے حق میں بھی ویسے ہی. تو یقیناً یہ بہت قیمتی بات ہے، اس لیے مسلمان جب موجود نہ ہو کوئی تو اس کے حق میں ضرور دعا کرنی چاہیے. پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں کس کو کب دے دے، اور خدا نہ کرے کس سے کب چھین لے. کتنے ایسے لوگ بھی تو ہیں جو ہدایت پہ ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ ٹیڑھے راستے پر چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جب ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں، پھر سیدھے راستے کی طرف آنا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم جو دوسروں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض اوقات خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو ان کو دیکھا کسی نے کہ خنزیر چرا رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک زمانے میں شیخ وقت تھے، تو ان کے مریدین نے جب دیکھا تو انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تو انہی کی وجہ سے راہ حق پر آئے ہیں، ہم تو گمراہ تھے، آپ نے ان کو سبب بنایا ہمارے لیے، اور افسوس کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر کہ اس سے نکاح اور شادی کے چکر میں مبتلا ہوئے اور یہاں تک کہ خنزیر چرا رہے. تو بہرحال ان دوستوں نے کہا کہ یہ جیسے بھی ہیں، صحیح تھے یا غلط، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں ہدایت آپ نے ان کے ذریعے دی ہے، اس لیے آپ بھی انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے. ان کے حق میں دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ایسی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے تو، یعنی شکل سے تو وہ ہوتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، عامل ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتے، اور لوگ ان کی وجہ سے سیدھے راستے پر چل بھی پڑتے ہیں. لیکن اگر اپنی ان برائیوں کی وجہ سے جس میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ وہ اصل کی طرف لوٹ گیا دوبارہ، تو اس کے حق میں بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ اس لیے عجوب اور کبر سے بچنا چاہیے. اس راستے کے اندر بعض اوقات ایک شخص تھوڑا سا دین پر چلنا شروع ہوتا ہے، اسے اس سے بڑا واسطہ پڑتا ہے کہ دل میں عجوب بہت آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے لگتا ہے. اس سے بچیے، یہ شیطان کی وہ مار ہے کہ جو انسان کو راہ ہدایت سے راہ گمراہی کی طرف لے جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. کبھی اس قسم کا خیال آئے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عجوب اور تکبر جب دل میں پیدا ہو تو فوراً ایک تو استغفار کرے، دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے. مثلا اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، میں تو ایسا ہوں، جب یہ خیال آئے تو فوراً کہے الحمدللہ، اللہ سب آپ کی تعریف ہے، آپ نے اپنے فضل سے مجھے اس کی توفیق دی ہوئی ہے، ورنہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں، میرے بس میں نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ کبر بھی جمع ہو اور شکر بھی جمع ہو جائے، یہ ممکن نہیں. جب تکبر پیدا ہو تو جن اعمال کی بنا پہ ہو رہا ہے ان اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سب آپ کی مہربانی ہے، یہ آپ نے اگر فضل نہ فرمایا ہوتا میں سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ کبر سے نکل جائیں گے. تو ایک تو یہ راستہ بتا دیا کہ انسان کے دل میں جب اپنی بڑائی آئے اس بڑائی کو اللہ کی طرف لے جائیے کہ میری بڑائی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، میں کیا چیز ہوں، صبح کیا اور شام کیا. انسان صبح کچھ سوچتا ہے، شام کو کچھ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس بڑائی کو لے جائیے اور اس کا شکر ادا کیجیے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کبر سے آہستہ آہستہ دل خالی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا بھی کہ الکبریاؤ ردائی، کبریائی تو میری چادر ہے، کسی انسان کو زیب دیتی ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جانے. اسی لیے بار بار آپ سے یہ بات عرض کرتے رہتے ہیں کہ دعا بھی ہمیں جو سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ واجعل فی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دیجئے اور لوگوں کی آنکھوں میں ہمیں بڑا کر دیجئے. یعنی اگر ہم لوگوں کی آنکھوں میں بڑے نہیں ہوں گے تو وہ بھی ذلیل سمجھیں، تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ ہمیں بڑا ہی سمجھتے رہیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں مزید حوصلہ ہمارا بڑھے، لیکن ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے رہیں. تو الحمدللہ یہ بزرگان دین کی صحبت کا نتیجہ ہوتی ہے. بعض اوقات جتنے لوگ قریب آتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں، تو جو صحیح آدمی ہوتا ہے اس کے زبان پر بار بار یہ جاری ہوتا ہے، اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ آپ کا فضل و کرم، الحمد للہ و شکر للہ. یعنی جو لوگوں کے قلوب اگر مائل ہیں ہماری طرف یا ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں تو اے اللہ آپ کا شکر، ہم اس قابل نہیں. بار بار زبان سے کہیے اس کو، اللهم لك الحمد ولك الشکر، الحمد للہ و شکر للہ بار بار کہتے رہی. شکر سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہوتی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے قلوب مائل ہوتے ہیں. یاد رکھیے جو ہمارے قلوب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ان دو انگلیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ انگلیوں سے جسم سے پاک ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دو انگلیوں کے درمیان، جس طرح کوئی شخص ہو دو انگلیوں کے درمیان اس میں کوئی چیز پکڑی ہو تو جہاں چاہیں گھما لے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہیں تمہارے قلوب، چاہے تو انہیں ہدایت کی طرف پھیر دے چاہے تو گمراہی کی طرف. تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر رکھے. اس زمانے میں ہدایت پر رہنا، استقامت کے ساتھ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا اس وقت بہت بڑی بات اس زمانے میں، اس لیے کہ چاروں طرف گمراہی اور گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں بالکل، اور گمراہی کی طرف جانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، نیکی کی طرف آنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ اس نے عطا فرمایا ہے تو اس پر شکر بھی ادا کرتے رہیے. اور بار بار جو بات عرض کیے جاتا ہوں کہ اللہ کے کسی نہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑیے، کہیں نہ کہیں نیک صحبت اختیار کیجئے، جہاں جس کا دل مائل ہوتا ہو، جس سے جس کو مناسبت ہو وہاں جا کر ان کی صحبتوں میں رہے، آتا جاتا رہے. کم از کم اگر بیانات ہوتے ہیں تو بیانات میں شریک ہو، دین کی بات سنے، اور اگر اس سے فائدہ حاصل ہو تو اس میں مزید پابندی کے ساتھ جانا آنا شروع کر دے. بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھ جائے چاہے چند لمحات کے لیے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ جانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جانا اور ان سے فوائد حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شیخ کے پاس جب تم جاؤ گے، شیخ تو اپنا سینہ کھول دیتا ہے، جس طریقے سے ماں بچے کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے، اب بچے کے اندر جتنا دمخواہ میں دودھ پی لے مکھ، اس نے تو اپنا سینہ کھول دیا. اب بچہ جتنا اس کے اندر دم ہے دودھ پی لے. اسی طریقے سے شیخ کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی جو معاملہ ہے، اس کے جو کام ہیں، اس کے جو جتنے بھی زبان سے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، تو اس نے تو کھلا رکھا ہے سینہ اپنا. اب جس کا جتنا جی چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وجود عطا فرمایا ہوتا ہے کہ ان کے وجود میں برکت ہوتی ہے، وہ زیادہ بہت کہتے کہتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے وجود میں ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ ان کی صحبتوں میں جانے سے ہی انسان ہدایت پر آ جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت کے وجود میں اللہ نے برکت رکھی. بہت زیادہ کسی کو روک ٹوک نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس رہنے والوں کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، پھر ان کا فیض جس کو چاہے جاری، جس پر جاری فرما دیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی پوری پوری کوشش کریں. البتہ جو خواہشات انسان کے دل میں پنپتی ہیں، جگہ پکڑتی ہیں اور منہ زور ہوتی ہیں، وہ جب انسان کے دل میں آئے تو تنہائی بری بہت مضر چیز ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اکیلے مت رہو، اس زمانے میں اکیلا رہنے سے منع فرماتے. اچھے دوست بناؤ، نیک صالح دوست بناؤ، ان کے ساتھ رہو تاکہ گناہوں سے بچو. انسان جب اکیلا اور تنہا رہتا ہے تو شیطان اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، مختلف ایسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس زمانے میں تو جس طرح کے گناہ وجود میں آ چکے ہیں اس کے لیے انسان تنہائی اور کونہ ہی تلاش کرتا ہے. اس لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ رہیں. یعنی آج کل تنہائی سے بہتر ہے کہ کوئی اچھا دوست اگر ساتھی مل جائے تو اس کے پاس وقت گزاریں، کوئی نیک آدمی ہو تو کیا ہی بات ہے، تاکہ آپ گناہوں سے بچیں. کیونکہ جہاں انسان تنہا ہوتا ہے شیطان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان خواہی نہ خواہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دیکھیے، برائی کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ دل سے برائی جاتی رہتی. آدمی کہتا نا بھائی اس میں کیا حرج ہے، اس سے حرج، اس سے بڑا کیا حرج ہوگا کہ انسان کے دل سے برائی کی برائی نکل گئی. آپ کہیں جا رہے ہیں، وہاں پر ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے یا کوئی لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ گئے جا کے، کوئی ڈرامہ چل رہا ہے بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ دل میں آتا ہے اس میں برائی تو کچھ بھی نہیں، اور پھر خود دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس برائی کی طرف جائے نہیں اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں یہ چیزیں کھلم کھلا ہو رہی ہوں، بلکہ اس کے اپنے دوست ایسے بنائے کہ جن کے پاس جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو، ان چیزوں کی طرف وہ مائل نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے. اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے راستے بتائے، ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ صحبت صالحین کا ہے، نیک لوگوں کی صحبت. اور اگر وہ نہ ہو اپنا محاسبہ نفس، آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، خود سوچ بچار کرے. اللہ نے عقل سمجھ سب کو دی، اس لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آج سارے دن میں ہم نے کیا اچھے کام کیے، کتنی برائیاں کی. اگر اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرے، خدا نہ کرے برائیاں اگر سرزد ہو گئی ہیں تو وہ استغفار کرے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے اوپر کوئی سزا بھی مقرر کرے، اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے کہ اگر میں نے آج یہ کام نہیں کیا نیک کام تو میں اپنے اوپر سزا مقرر کرتا ہوں، اور ایسی سزا مقرر کرے کہ جس سے اس کی اصلاح بھی ہو سکے، یعنی تھوڑی سی دل پہ چوٹ لگے اس سے، بالکل ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ علی گڑھ کالج میں جہاں سر سید ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہاں جو مسجد تھی تو یہ پابندی لگائی طلبا پر کہ نماز یہاں پڑھا کریں گے، جب نمازوں کے اوقات ہوں گے کالج کے وقت میں تو نماز جماعت سے پڑھنی، اور جو طلبا نہیں پڑھیں گے تو وہ جرمانہ دیں گے. تو اس زمانے کے جو امیر لڑکے تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کا جرمانہ پہلے سے جمع کرانا شروع کر دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اتنی معمولی سی جو ہے جو اگر ہم سزا مقرر کریں گے تو بجائے اس کے کہ آدمی اس سے رکے اس پر اور جرات کرے گا کہ ہم تو پہلے سے جرمانہ دے دیتے ہیں. تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ انسان اس سے برے عمل سے رک جائے. مثلا اپنے اوپر یہ کہے کہ اگر میں نے ایسا کام نہیں کیا تو یا گناہ کا کام کیا تو 10 رکعت یا 12 رکعتیں نماز پڑھوں گا یا 1 دن کا روزہ رکھوں گا. تو تھوڑا سا ایسے جس سے نفس پر انسان کو زد پڑے، چوٹ لگے، نہ بہت معمولی اور نہ بہت زیادہ. بہت زیادہ کریں گے تب بھی انسان کہے گا کون کرے چھوڑ دو، اس جرمانے پہ عمل نہیں کرے گا. تو اس لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کی اصلاح ہو، اصل مقصد تو اصلاح ہے. تو اس لیے اپنی سی کوشش پورے کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام کو صحابہ کہتے اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے. اس حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت پر ان کا خاتمہ بھی ہوا، تو وہ صحابی کہلاتے ہیں. تو اس زمانے میں تو کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن یقیناً اپنے اپنے جو بزرگان دین ہیں ان کے صحبت یافتہ ہونا بھی انشاءاللہ ہدایت کے لیے کافی ہوگا. تو جہاں جس بزرگ سے بھی جس کو مناسبت ہو وہاں پر انسان کو جانا چاہیے تاکہ اپنی اصلاح جو ہے وہ شروع کر دے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کسی سے بیعت ہونا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح کرانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہم اگر اصلاح نہیں کرائیں گے تو گمراہی کے راستے کھلے ہوئے آدمی چلتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جہنم کے گڑے میں گر جائے گا. اس لیے جو بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں جو قابل اصلاح ہوں، ان کو کسی نہ کسی بزرگ سے بیان کرے اور اپنی اصلاح چاہے کہ میں اس معاملے میں کیا کروں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اپنی ان خرابیوں کو ذکر کر کے، لیکن اس کے لیے پہلے ان سے اجازت لے لے، جس سے بھی آدمی تعلق رکھنا چاہے، چاہے زبانی یا خط لکھ کر اجازت لے لے کہ میں آپ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے اصلاح طلب امور میں اصلاح جو ہے آپ سے پوچھ لیا کروں. جب وہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ان کو خود خط کے ذریعے یا زبانی طور پر اپنے احوال بتا دے، اور جو بات پھر وہ کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ یہ راستہ ہے اصلاح کا. اس کے بعد پھر کبھی اللہ تعالیٰ دل میں اتنی زیادہ مناسبت ہو تو چاہے بعد میں بیعت بھی کرنے کو حرج نہیں. ہمارے بعض بزرگان دین ایسے گزرے کہ انہوں نے بیعت پہلے کر اجازت پہلے دے دی اور بیعت بعد میں کیا. ایک بزرگ تھے تو اظہار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت نے ان کو سمجھ لیا کہ بڑے نیک اور سلیم التبا آدمی ہیں، تو انہیں اجازت بھی دے دی کہ بھائی تمہیں اجازت ہے آگے میری طرف سے. تو کہا حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوں اور آپ نے مجھے اجازت دے دی. فرمایا کہ بھائی بیعت ہونا تو سنت ہے، واجب تو ہے نہیں، لاؤ آپ سنت پہ عمل بھی کر لیتے. اس کے بعد بیعت بھی کر لیا ان کو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اصلاح اصل ضروری چیز ہے. تو اصلاحی عمل اور اصلاح کا دیکھیے جس طرح عام لوگ محتاج ہیں اصلاح کے، شیخ وقت کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بری ذمہ ہوں ہر ایک سے، یا میں جو ہوں غلط اس عمر میں نہیں پڑھ سکتا. اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ وقت بھی اپنے آپ سے غافل نہ رہے، اپنے نفس کا خیال رکھے، کسی وقت شیطان اسے بھی غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد اگر اچھائی نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور خدا نہ کرے اگر خرابیاں ہوں کوتاہیاں ہوں تو اس پر استغفار بھی کریں اور عمل صالح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا قاضي الحاجات وقت حاجاتنا، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا، يا حل المشكلات حل مشكلاتنا. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلوں کو حل فرما دے. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہر ایسی صورت سے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کر دینے والی ہو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا. ہماری ساری پریشانیوں سے آپ واقف ہیں، ساری ضرورتوں سے آپ واقف ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے، تمام پریشانیاں دور فرما کر ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ میں عافیت نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، اپنی مضبوط پناہ عطا فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے حفاظت فرما، نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے گھر والوں کی، اے اللہ ہماری خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، اے اللہ ہمارے مردوں کی اور بچوں کی، اے اللہ بوڑھوں کی، سب کی حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجات من النار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، اطمینان قلب عطا فرما دے، اطمینان و سکون عطا فرما دے. اے اللہ قلوب کا اطمینان ہمیں عطا فرما دے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے نام میں ہمارے لیے سرور عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی مغفرت اپنی اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی اے اللہ مغفرت میں چھپا لیجئے، دامن رحمت میں چھپا لیجئے، آغوش رحمت میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ذات کسی وقت کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم استرنا بصدرک الجمیل. یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقین کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت عطا فرما. اے اللہ ڈاکوؤں کے چوروں کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس قسم کے بھی وہ لوگ ہوں، اے اللہ لٹیروں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.